چوتھی آفت، بات کاٹنا اور جھگڑا کرنا۔ بات کاٹنے سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تمار اخاک ولا تمازح ولا تعدہ وموعد فتخلف۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اپنے بھائی کی بات مت کاٹ، اور نہ اس سے مذاق ناشائستہ کر، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کر جسے تو پورا نہ کرے۔ ذر المرء فإنه لا تفهم حکمت ولا تؤمن فتنت۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بات کاٹنی چھوڑ دو، کیونکہ نہ اس عمل کی حکمت سمجھی جاتی ہے اور نہ اس کے فتنے سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ من ترك المرء وهو بني له بيت في اعلى الجنه ومن ترك المرء وهو مبتل بني له بيت في ريد الجنه۔ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بات کاٹنی چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر بنایا جائے گا، اور جو شخص باطل پر ہو کر بات کاٹنی چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنایا جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عن ام سلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما اهدى الى ربي بعد عباده الاوثان وشرب الخمر ملاحات الرجال۔ یہ ابن ابی الدنیا طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتوں کی پوجا اور شراب نوشی سے بچنے کے عہد کے بعد سب سے پہلا عہد جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا، وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا ہے۔ ما دل قوم بعد ان ہداهم الله الا اوت الجدل۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے نوازے جانے کے بعد جو قوم بھی گمراہ ہوئی، اس وجہ سے ہوئی کہ انہیں جھگڑوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يزر المرء وإن أن كان محقا۔ بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بات کاٹنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ حق پر کیوں نہ ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو ابو حبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مسند احمد میں یہ الفاظ ان الفاظ کے ساتھ ہیں مسند احمد میں یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے، لا یومن العبد حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وان كان صادقا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ستمن کن فیہ بلغ حقیقۃ الایمان الصیام فی الصیف وضرب اعداء اللہ بالسیف وتأجیل الصلاۃ فی الیوم دجنا والصبر علی المصیبات واسباغ الوضوء علی المکارہ وترک المراء مراء وهو صادق۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ چھ خصلتیں جس شخص میں موجود ہوں، وہ حقیقی ایمان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ گرمی کے زمانے میں روزے رکھنا، تلوار سے اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اڑانا، برسات کے دنوں میں نماز میں جلدی کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا، دل نہ چاہنے کے باوجود پورا وضو کرنا، اور سچا ہونے کے باوجود بات نہ کاٹنا۔ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ کسی سے قرآن کے باب میں جھگڑا مت کرنا، تم لوگوں کے سامنے اس کی تاب نہ لا سکو گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ دینی مسائل میں جھگڑا پیدا کرنے والا شخص ثابت قدم اور مستقل مزاج نہیں ہوتا، وہ اکثر بدلتا رہتا ہے۔ مسلم بن یسار کہتے ہیں کہ قطع کلامی سے بچو، عالم کی جہالت کا لمحہ وہی ہے جس میں وہ کسی دوسرے کی بات کاٹتا ہے، اور اسی وقت شیطان اس کی لغزش کا متمنی رہتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہدایت کی روشنی پانے کے بعد جو قومیں گمراہی میں مبتلا ہوئیں، وہ صرف جھگڑوں کی وجہ سے ہوئیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ دین میں جھگڑوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بھی فرمایا کہ بات کاٹنے یا جھگڑا کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور سینوں میں کینے کا بیج پڑ جاتا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹے، علماء سے مت جھگڑنا ورنہ ان کے دلوں میں تیرے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی. بلال بن سعد کہتے ہیں کہ جب کسی کو خود رائے جھگڑالو اور اپنی بات پر مصر دیکھو تو سمجھ لو کہ اس کے لیے آخرت کا خسارہ مقدر ہو چکا ہے. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ معمولی معمولی چیزوں میں بھی اختلاف سے بچو. مثلا اگر میں اپنے بھائی سے انار کے ذائقے کے بارے میں جھگڑوں، وہ کہے انار میٹھا ہے، میں کہوں کہ کھٹا ہے، تو یہی بات ہمارے باہمی اختلاف کی بنیاد بن جائے گی اور وہ حاکم وقت کے ہاں میری برائی کرے گا. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم جس سے چاہے دوستی کے رشتے استوار کر سکتے ہو، لیکن ذرا سا جھگڑا اس دوستی کو خاک میں ملا سکتا ہے اور تمہاری زندگی کا مزہ مقدر کر سکتا ہے. ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے جھگڑا نہیں کرتا، کیونکہ یا تو وہ جھوٹے ٹھہریں گے یا انہیں غصہ آئے گا. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ لڑنا جھگڑنا آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تکفیر کل لہا رکتین. یہ تبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. ہر جھگڑنے والے کا کفارہ دو رکعتیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ تین باتوں کے لیے علم حاصل کرو اور نہ تین باتوں کی وجہ سے اس کی تحصیل تر کرو. وہ تین باتیں جن کے لیے علم حاصل نہ کرنا چاہیے یہ ہیں، جھگڑا، بحث، فخر و ریا. اور وہ تین باتیں جن کی وجہ سے تعلیم ترک نہ کرنی چاہیے یہ ہیں، طلب علم میں شرم، علم کے باب میں زہد اور جہالت پر رضامندی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ کج بحثی کرتا ہے اس کا وقار مجروح ہو جاتا ہے، جسے تفکرات زیادہ لاحق رہتے ہیں بیمار ہو جاتا ہے، جس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو مبتلا عذاب کرتا ہے. میمون بن مہران سے کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کسی کو عداوت کی وجہ سے نہیں چھوڑتے، بلکہ اگر چھوڑتے بھی ہیں تو اس کی وجہ اور ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ میں نہ کسی سے جھگڑتا ہوں اور نہ کسی سے دل لگی کرتا ہوں. بات کاٹنے کی تعریف. کج بحثی اور جھگڑے کی برائی میں بے شمار روایات اور آثار وارد ہیں، کہاں تک نقل کیے جائیں. بطور نمونہ کچھ روایات اور کچھ آثار و اقوال ذکر کر دیے گئے ہیں. کسی کی بات کاٹنے کے لیے احادیث میں مرا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مرا کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص پر اس کے کلام میں نقص نکال کر اعتراض کیا جائے، خواہ یہ نقص صاحب کلام کے الفاظ میں ہو یا معنی میں یا اس کے ارادہ و نیت میں. اس سلسلے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو کلام بھی تم سنو اگر حق ہو تو اس کی تصدیق کر دو اور باطل ہو تو چپ رہو، بشرط یہ کہ کلام دین سے متعلق نہ ہو. لفظوں میں نقص اس طرح نکالا جاتا ہے، مثلا متکلم سے کہا جائے کہ نحو یا لغت کے خلاف بول رہے ہو، مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کر کے اپنے کلام کے نظم اور اس کی ترتیب بگاڑ رہے ہو. کلام میں اس طرح کی غلطیاں مختلف اسباب کی بنا پر ہوتی ہی رہتی ہیں. بعض لوگ زبان سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے، بعض لوگ بولنا کچھ چاہتے ہیں اور زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. عبارت میں غلطی کی وجہ کچھ بھی ہو، اس پر نکتہ چینی کرنے کا جواز نہیں ہے. معنی کو اعتراض کا ہدف یہ کہہ کر بنایا جاتا ہے کہ تم نے فلاں بات غلط کہی ہے، تم نے فلاں رائے میں غلطی کی ہے، تمہارا خیال صحیح نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. قصد و نیت پر نکتہ چینی اس طرح کی جاتی ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اگرچہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس سے تمہارا مقصد حقیقت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ تمہاری غرض کچھ اور ہے. بلکہ اس طرح کے مواقع پر خاموش رہنا واجب ہے، لیکن اگر سوال کا مقصد حصول علم اور استفادہ ہو یہ اناد، بغض اور نکتہ چینی کا موقع تلاش کرنا نہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جدال کا حاصل یہ ہے کہ فریق مخالف کو خاموش کر دیا جائے، اس کی جہالت اور قصور و عجز کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ رسوا ہو اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر فریق مخالف کو تنبیہ کرنا حق کی خاطر ہو تو اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں اس کی توہین ہو اور اپنی فضیلت کا اظہار ہو۔ جدال اور مرا سے بچنے کا طریقہ، ان دونوں سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آدمی مباحات سے بھی خاموش رہے۔ یہ دونوں عیوب دراصل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے مخالف کی تحقیر اور اپنی برتری مقصود ہوتی ہے، دوسرے کی تحقیر کا جذبہ اور اپنی برتری کی خواہش نفس کی دو ایسی شہوتیں ہیں جن پر قابو پانا بڑا سخت ہے۔ اپنی برتری کا اظہار خود ستائی کی قبیل سے ہے، اور خود ستائی اپنے آپ کو بڑا اور بلند و اعلیٰ سمجھنے کا رد عمل ہے، جبکہ کبریائی اور عظمت رب کریم کی صفات ہیں اور اسی کو زیب دیتی ہیں۔ اسی طرح کسی کو ناقص اور کمتر سمجھنا بہیمانہ طبیعت کا مقتضی ہے، اس لیے کہ درندہ بھی دوسرے کو چیرنا پھاڑنا اور اسے زخمی کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں انتہائی مذموم اور مہلک ہیں۔ مرا اور جدال سے ان دونوں صفتوں کو تقویت ملتی ہے۔ جو شخص بھی کج بحثی اور نکتہ چینی میں مشغول رہے گا وہ اپنی دونوں تباہ کن صفتوں کو نشو نما پانے کے لیے ان کی مطلوب غذا فراہم کرتا رہے گا۔ مرا اور جدال دونوں ہی حد کراہت سے متجاوز ہیں بلکہ معصیت ہیں۔ اگر ان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، جہاں تک کج بحثی اور نکتہ چینی کا تعلق ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان سے اذیت نہیں ہوتی۔ جس سے بحث و تکرار کی جاتی ہے وہ مشتعل بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اسی اسلوب میں جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے معترض اور معترض علیہ بن جاتے ہیں، اور اس طرح باہم دست و گریباں ہوتے ہیں جس طرح کتے لڑتے ہیں۔ ہر فریق یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو اتنی زک پہنچائی جائے اور اتنا رسوا کیا جائے کہ وہ سر نہ اٹھا سکے، یا اسے ایسا دندان شکن جواب دیا جائے کہ سننے والے اس کی کم علمی کے قائل ہو جائیں۔ یہ ایک مرض ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اس کبر کا قلع قما کیا جائے جس سے اپنی برتری کا احساس ہوتا ہے اور اس کے اظہار کی جرأت ہوتی ہے۔ اس طرح اس بہیمانہ جذبے کو کچلا جائے جس سے دوسرے کو حقیر سمجھنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اس علاج کی تفصیل کبر اور خود پسندی کی مذمت کے بیان میں مذکور ہوگی۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہر مرض کا علاج اس کے اسباب دور کرنے ہی سے ممکن ہے۔ مرا اور جدال کے اسباب کبر و غرور اور بہیمانہ اوصاف ہیں۔ جب تک ان اوصاف کا ازالہ نہ ہوگا یہ مرض دور نہیں ہوگا۔ کوئی کام مسلسل کیا جائے تو وہ عادت اور طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے، پھر اس سے نجات پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی عزلت نشینی کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا، میں اس لیے اس ذلت میں بیٹھتا ہوں تاکہ جدال نہ کرنے کا مجاہدہ کروں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ یہ مجاہدہ کہاں ہوا؟ مجاہدہ تو یہ ہے کہ مجلسوں میں جاؤ، لوگوں کی سنو اور خاموش رہو۔ داؤد تائی کہتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس مجاہدے سے سخت کوئی مجاہدہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت بھی یہی ہے، کسی کی زبان سے غلط بات سن کر خاموش رہنا بڑا مشکل اور صبر آزما کام ہے، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ وہ اس غلطی کی تصحیح پر قادر بھی ہو۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو حق پر ہونے کے باوجود قطع کلام نہ کرتا ہو جنت کے اعلیٰ درجے کی بشارت دی ہے، کیونکہ حق کا علم رکھتے ہوئے باطل پر خاموش رہنا نفس پر بڑا شاق گزرتا ہے، خاص طور پر مذاہب اور عقائد کے باب میں حق بات ظاہر کرنے کی خواہش زیادہ غالب ہوتی ہے۔ بحث کرنا طبیعت میں تو پہلے ہی سے داخل ہے، پھر جب وہ یہ سوچتا ہے کہ فلاں عقیدہ ظاہر کرنے میں ثواب ہے تو دل ثواب کی حرص کرتا ہے۔ اس طرح شرع اور طبع دونوں بحث پر اس کی معاونت کرتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی بحثوں کو ثواب کا ذریعہ سمجھنا بجائے خود خطا ہے۔ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اہل قبلہ کو کچھ کہنے سے زبان کو باز رکھے۔ اگر کوئی بدعت میں مبتلا نظر آئے تو اسے نرمی کے ساتھ تنہائی میں نصیحت کرے۔ مناظرانہ تقریروں سے وہ یہ سمجھے گا کہ جس طرح ہر مذہب اور عقیدے کے لوگ اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے تقریر کرتے ہیں اور اپنی حریف کو خاموش کرنے ہی میں تمام تر کامیابی سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کر رہا ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں بدعت کو اچھی طرح راسخ کر دے گا۔ اگر یہ دیکھے کہ نصیحت کا اس کے دل میں اثر نہیں ہو رہا ہے اور یہ کہ اس کے دل میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے تو اپنے نفس میں مشغول ہو جائے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم اللہ من کف لسانه عن اہل القیل الا بحسن ما یقدر علیہ۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو حشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اس اچھے قول کے علاوہ جس پر وہ قدرت رکھتا ہو اہل قبلہ سے اپنی زبان کو روکے۔ حشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 7 مرتبہ فرمائی، جو شخص مجادلے کا عادی ہو اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں، اسے احترام اور عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوں، تو یہ مہلکات اس کے دل میں اچھی طرح راسخ اور قوی ہو جاتے ہیں، پھر ان سے چھٹکارا آسان نہیں رہتا۔ چنانچہ اگر کسی کے دل میں غضب، کبر، ریا، جاہ پسندی اور برتری کی خواہش جیسی صفات جمع ہو جائیں تو ان کے خلاف مجاہدہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی صفت ایسی نہیں جس کے خلاف جداگانہ مجاہدہ بھی دشوار نہ ہو، پھر یہ سب یکجا ہو جائیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف جدوجہد کرنا کتنا دشوار ہوگا۔ 5ویں آفت، خصومت۔ خصومت بھی ایک مذموم صفت ہے، یہ جدال اور مرا سے الگ ایک صفت ہے، کیونکہ مرا کہتے ہیں کسی کے کلام میں نقص پیدا کر کے طعن کرنا، اس طرح کہ اس طعن اور اظہار نقص سے متکلم کی تحقیر اور اہانت اور اپنی ذہانت اور ذکاوت کے اعلان کے علاوہ کوئی اور غرض وابستہ نہ ہو۔ اور جدال ان بحثوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق مذاہب اور عقائد سے ہو۔ خصومت میں بھی جدال پایا جاتا ہے، لیکن اس جدال سے مقصود کسی کے مال یا حق پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ خصومت میں کبھی اعتراض ہوتا ہے اور کبھی اعتراض نہیں ہوتا، جبکہ مرا اور جدال میں اعتراض ضرور ہوتا ہے۔ روایات و آثار میں خصومت کی مذمت وارد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں، ان ابغض الرجال الی اللہ الا لدى الخصام۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نزدیک آدمیوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو اور خصومت پسند ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جادل فی خصومت بغیر علم لم یزل فی سخط اللہ حتی ینزع۔ یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے اور اس الاصفہانی کی۔ جو شخص علم کے بغیر کسی خصومت میں جھگڑا کرے گا وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا، یہاں تک کہ اس جھگڑے سے الگ ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خصومت سے بچو، اس لیے کہ خصومت دین کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار آدمی جھگڑا نہیں کرتے۔ ابن قتیبہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، بشر ابن عبداللہ بن ابی بکرہ ادھر سے گزرے تو مجھے وہاں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے عرض کیا، ایک خصومت کی وجہ سے جو میرے اور میرے چچا زاد بھائی کے درمیان چل رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرے باپ کا مجھ پر ایک احسان ہے، میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھ، خصومت سے زیادہ بری چیز کوئی دوسری نہیں ہے، یہ دین کو ضائع کرتی ہے، جبین شرافت کو داغدار کرتی ہے، اس سے زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے اور دل ذکر و فکر میں لگنے کے بجائے خصومت کی الجھنوں میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ قتیبہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بشر ابن عبداللہ کی یہ نصیحت سن کر جانے کے لیے کھڑا ہوا، میرے حریف نے کہا، کہاں چلے؟ میں نے جواب دیا، اب میں تجھ سے خصومت نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، خصومت ترک کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے میرا حق تسلیم کر لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، حق تو تسلیم نہیں کیا، البتہ میں حصول کے مقابلے میں عزت نفس کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر یہی بات ہے تو میں بھی اپنی عزت چھوڑتا ہوں اور یہ چیز تجھے دیتا ہوں، اور یہ تیرا حق ہے اور اب میں اس کا مدعی نہیں ہوں۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی انسان کا دوسرے پر کوئی حق ہو اور وہ اسے دینے پر رضامند نہ ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے خصومت ضرور کرنی چاہیے، خواہ ظالم کتنا ہی ظلم کیوں نہ کرے۔ آپ خصومت کو مطلقاً برا کہہ رہے ہیں، بتلائیے اپنے حق کے لیے خصومت کرنے کا کیا حکم ہے اور آپ اس کی مذمت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر خصومت کی مذمت نہیں کرتے، بلکہ مذموم صرف وہ خصومت ہے جو باطل پر مبنی ہے، باطل پر مبنی ہو یا بغیر علم کے کی جائے، جیسے وکیل یہ جانے بغیر کہ حق کس کی طرف ہے کسی ایک فریق کی طرف سے لڑا کرتے ہیں، اس طرح وہ خصومت بھی مذموم ہے جس میں اپنا حق طلب کیا جائے لیکن جس قدر حق واجب ہے اس پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ زیادہ سے زیادہ دشمنی اور عداوت کا مظاہرہ کیا جائے، مقصد اپنا حق حاصل کرنا نہ ہو بلکہ مخالف کو ایذا پہنچانا ہو، وہ خصومت بھی مضموم ہے جس میں ایذا دینے والے الفاظ استعمال کیے جائیں، حالانکہ اپنا حق ظاہر کرنے اور اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کے لیے ان الفاظ کی ضرورت نہ ہو، وہ خصومت بھی مضموم ہے جو بظاہر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن حقیقت میں اس کے ذریعے حریف کی تذلیل اور توہین مقصود ہو اور اس کا محرک محض بغض و عناد ہو۔ بعض لوگ اپنے گندے مقاصد چھپاتے ہیں اور بعض لوگ اس کا برملا اعتراف بھی کر لیتے ہیں کہ ان کا مقصد حق حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے حریف کو نیچا دکھانا ہے، میرا حق اتنا معمولی ہے کہ اگر اسے حاصل بھی کر لوں تو کوئی خاص فائدہ نہ ہو، بلکہ اگر اسے کسی کنویں میں بھی پھینک دوں یا آگ کی نظر کر دوں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اس طرح کی تمام خصومتیں انتہائی مذموم ہیں، ہاں اگر مظلوم اپنے دعوے کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق مدلل کرے، نہ اس میں دشمنی ہو، نہ مبالغہ ہو، نہ عناد کا جذبہ ہو اور نہ تکلیف پہنچانے کا مقصد ہو، تو اس کا یہ عمل حرام نہیں ہے، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جبکہ خصومت کے بغیر اپنا حق حاصل کرنا ممکن نہ رہے۔ اگر کوئی شخص لڑے بغیر اپنا حق لے سکتا ہو تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خصومت کا راستہ اختیار نہ کرے، اس لیے کہ خصومت میں زبان کو حد اعتدال پر قائم رکھنا مشکل ہے، خصومت سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اور غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور جب آدمی مشتعل ہو تو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا۔ خصومت میں ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے جب وجہ خصومت ذہنوں سے نکل جاتی ہے اور دونوں فریقوں کے سامنے صرف ایک مقصد رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ اپنے مخالف کو شکست دیں۔ اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کے تار و پود بکھیر دیتے ہیں۔ خصومت کی ابتدا کرنے والا ان تمام محرمات کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے بہت زیادہ احتیاط بھی کی تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان محرمات سے بچا رہے، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دل کو پرسکون رکھ سکے۔ جب تک خصومت چلتی رہے گی دل پریشان رہے گا، یہاں تک کہ نماز میں بھی یہی خیال آئے گا کہ کسی طرح حریف پر غالب آ جاؤں۔ خصومت سے فتنہ اور شر کو شہ ملتی ہے، یہی حال مرا اور جدال کا ہے، ان دونوں سے بھی شر جنم لیتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ شر کے دروازے بند رہیں، صرف ضرورت کے وقت کھولے جائیں تاکہ زبان اور دل دونوں خصومت کے لوازم اور اثرات سے محفوظ رہیں، اور یہ امر انتہائی مشکل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جو شخص اپنے حق کے لیے شرعی حدود کی رعایت کے ساتھ خصومت کرتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن تارک اولی ضرور ہوتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے پاس مال کی اتنی مقدار موجود ہو کہ وہ اپنے حق سے بے نیاز رہ سکے۔ خصومت مرا، اور جدال کا ادنا شر یہ ہے کہ آپس میں اچھی طرح بات کرنے کی روایت ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ حسن کلام حسن معاشرت کا جز ہے اور قابل ثواب عمل ہے۔ حسن کلام کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مخاطب کی رائے سے اتفاق کرے۔ خصومت، مرا اور جدال میں تو سخت کلامی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو احمق اور جاہل ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان حالات میں خوش کلامی کی توقع ہی فضول ہے، حالانکہ خوش کلامی کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یمکنکم من الجنہ طیب الکلام والطعام الطعام۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، تمہیں جنت میں خوش کلامی سے اور کھانا کھلانے سے جگہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، پارہ نمبر 1 رکو نمبر 10 آیت نمبر 83، اور لوگوں سے بات اچھی طرح کہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو جواب میں تم بھی سلام کرو، اگرچہ وہ مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن منها، پارہ نمبر 5 رکو نمبر 8 آیت نمبر 86، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر فرعون بھی مجھ سے کوئی اچھی بات کرے تو میں اسے بھی اچھا ہی جواب دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت لغور فیرا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا اعداہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام والآن الکلام۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ جنت میں ایسے مکانات بھی ہیں جن کے باہر سے اندر کا منظر اور اندر سے باہر کا منظر صاف نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مکانات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور گفتگو میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے خنزیر گزرا، آپ نے اس سے کہا سلامتی کے ساتھ گزر جا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ اس ناپاک جانور سے ایسا فرماتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میری زبان برائی کی عادی ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلمۃ الطیبہ صدقہ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اچھا لفظ بولنا بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اتقوا النار ولو شق تمر فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، آگ سے بچو اگرچہ چھوارے کا ایک ٹکڑا دے کر، یہ نہ ملے تو کوئی اچھا لفظ بول کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی ایک آسان عمل ہے، اور وہ یہ کہ خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور نرم گفتگو کرو۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ نرم گفتگو دلوں سے کینے کا میل دھو دیتی ہے۔ ایک عقل مند کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کلام سے ناراض نہیں ہوتا، بشرطی یہ کہ اس کے پاس بیٹھنے والا خوش رہے۔ بہرحال اچھی گفتگو کرنے میں بخل سے کام نہ لینا چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکوکاروں کا ثواب عطا کر دیں۔ یہ تمام گفتگو خوش کلامی کے متعلق ہے، اور خوش کلامی خصومت، مرا اور جدال کی ضد ہے۔ ان تینوں میں جو کلام کیا جاتا ہے وہ ناپسندیدہ، تکلیف دہ، اشتعال انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش کلامی سے پیش آنے اور بد کلامی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی آفت، فصاحت کلام کے لیے تصنع۔ اکثر مدیان خطابت کی عادت ہے کہ وہ کلام کو خوب بنا سنوار کر پیش کرتے ہیں، تمہیدات اور مقدمات گھڑتے ہیں اور اسے سجا و کافیہ سے آراستہ کرتے ہیں۔ یہ تکلف اور تصنع مذموم ہے، اور حدیث میں ہے، انا واتقیا امتی برا من التکلف، میں اور میری امت کے متقی تکلف سے دور ہیں۔ ایک روایت کے بموجب آپ نے ارشاد فرمایا، ان ابغضکم الی و ابعدکم من مجلس شر ثارون متفیحقون المتشدقون فی الکلام، یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، تم میں سے میرے نزدیک زیادہ برے اور نشست میں مجھ سے بعید تر لوگ وہ ہیں جو بکواس کرنے والے، زیادہ بولنے والے اور کلام میں تصنع اختیار کرنے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرار امتی الذین غضوا بالنعیم یاکلون الالوان الطعام ویلبسون الوان الثیاب و یتشدقون فی الکلام، یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو بحقی فی الشعب اور بحقی فی الشعب کی، میری امت میں بدترین لوگ وہ ہیں جو ناز و نعم میں پلے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں اور کلام میں تصنع اختیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا، وحلق المتنتون حلق المتنتعون، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، خبردار مبالغہ کرنے والے ہلاک ہوئے۔ یہ کلمہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا۔ متنتا کے معنی ہیں مبالغہ کرنا اور کسی بات کی گہرائی تک جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلام میں بلبلانا اور طوالت اختیار کرنا شیطانی عمل ہے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد کے پاس کسی ضرورت سے آئے اور ضرورت کے اظہار سے پہلے ایک طویل تمہید باندھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے پہلے تو کبھی تم نے اتنی لمبی تمہید نہیں باندھی، آج کیا ہوا؟ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، یاتی علی الناس زمانا یتخللون الکلام بالسنتهم کما تتخلل القراء الکلام بالسنتها، یہ احمد کی حدیث ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کلام کو اپنی زبانوں سے اس طرح الٹ پلٹ کریں گے جس طرح گائے گھاس کو اپنی زبان سے الٹ پلٹ کرتی ہے۔ گویا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی اس حرکت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا کہ انہوں نے بلا ضرورت کلام کو طول دیا اور مقصد کے اظہار کے لیے ایک ایسے تمہید باندھی جو اس موقع پر غیر ضروری تھی اور جس کے بغیر مقصد پورا ہو سکتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تصنع مذموم ہے، وہ قافیہ بندی بھی اسی حکم میں ہے جو عادت سے خارج ہو، اسی طرح عام بول چال میں سجا بندی بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک جنین پیٹ کے بچے کے ضائع ہو جانے پر جب آپ نے مجرمین سے بطور تاوان غلام آزاد کرنے کے لیے کہا تو ان میں سے ایک شخص بولا، کیف ندا من لا شرب ولا اکل ولا ساہ ولا استحل ومثل ذلك بطل، ہم ایسے بچے کا خون بہا کیسے دیں جس نے نہ پیا نہ کھایا، جو نہ چیخا نہ چلایا، ایسا خون بہا معاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، کیا جاہلوں کی سی تک بندی کرتے ہو؟ آپ کو یہ سزا پسند نہ آئی کیونکہ اس میں بے تکلفی کو دخل نہ تھا بلکہ تصنع اور بغاوت کا اثر نمایاں تھا۔ کلام ایسا کرنا چاہیے جو مخاطب کی سمجھ میں آ جائے، کلام کا مقصد ہی دوسرے کو سمجھانا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے لغو ہے اور تکلف میں داخل ہے۔ شریعت نے اس طرح کے تکلفات کی مذمت کی ہے، البتہ اس حکم سے وہ قافیہ بندی مستثنی ہے جو خطبوں میں مروج ہے، بشرط یہ کہ اس میں افراط و مبالغہ نہ ہو۔ خطیب اور وائز کا مقصد وعظ و تذکیر سے یہ ہوتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں آتش شوق بھڑکے اور اچھے اعمال کے جذبے کو تحریک ملے۔ اس سلسلے میں الفاظ کی اثر انگیزی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عام بول چال میں نہ وزن کی ضرورت ہے، نہ قافیے کی، نہ تشبیہ اور استعارے کی، اس لیے روزمرہ کی گفتگو میں خطبے کا انداز اختیار کرنا سراسر جہالت ہے۔ اس تصنع کا محرک ریا ہے اور اس آفت میں مبتلا شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی فصاحت و بلاغت سے مرعوب ہوں اور اس کی تعریف و تحسین کریں۔ ساتویں آفت، فحش گوئی اور سب و شتم، یہ بھی مذموم اور ممنوع ہے۔ فحش گوئی اور سب و شتم کا منبع و مصدر خبث باطنی اور دناعت ہے، دنائت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم والفحش فان اللہ تعالی لا يحب الفحش ولا تفحش، یہ نسائی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فحش گوئی سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو فحش گوئی اور بےہودگی پسند نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار اور مشرکین کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا جو بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے، اور فرمایا، لا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إلي الهيم شيء مما تقولون وتوزون الأحياء إلا أن البزاء لوم، یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو محمد بن علی الباقر نے مرسلن روایت کیا ہے، اور نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، انہیں گالی مت دو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتا، البتہ تم زندوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، خبردار برا کہنا کمینگی ہے۔ ایک روایت میں ہے، لیس المؤمن بالتعانی وإلا اللعانی وللعانی وللفاحش وللبزی، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، عیب لگانے والا، لعنت کرنے والا، فحش کہنے والا اور زبان دراز آدمی مومن نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت حرام على كل فاحش يدخلها، یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، ہر فحش گو پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ ایک طویل حدیث میں ہے، اربعۃ یوزون اہل النار فی النار علی ما بہم من الاذی یسعون من الحمیم والجحیم یدعون بالویل والثبور رجل یسیل فوہ قیہ ودماء فیقال له ما بال الا بعد قد آذانا علی ما بنا من الاذی فیقول ان إلا بعد كان ينظر إلى كل كلمة كذا خبيثة فيستلزها كما يستلز الرفث، یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو شفیع بن مانے نے روایت کیا ہے، چار آدمی دوزخ میں رہ کر اہل دوزخ کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کے باوجود کہ وہ خود پہلے ہی سے تکلیف میں ہوں گے، یعنی کھولتے پانی اور آگ میں دوڑتے ہوں گے اور اپنی خرابی اور بربادی کا رونا رو رہے ہوں گے، ان چار میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتا ہوگا، اہل دوزخ سے پوچھیں گے، اے راندہ درگاہ تیرا کیا حال ہے، تو نے ہماری تکلیف میں اضافہ کر دیا ہے، وہ کہے گا کہ یہ ٹھکرایا ہوا ہر گندے اور خبیث لفظ سے اس طرح لطف اندوز ہوتا ہے جس طرح جمع سے لذت حاصل کی جاتی ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ لو کان الفحش رجل لکان رجل سوء، یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے، اے عائشہ اگر فحش کوئی کسی آدمی کی صورت میں ہوتی تو وہ آدمی بڑا خراب ہوتا۔ اور روایت میں ہے، البزا والبیان شعبتان من شعب النفاق، یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، فحش گوئی اور بیان دونوں نفاق کے شعبے ہیں۔ یہاں بیان سے ان امور کا بیان کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے جنہیں ظاہر نہ کرنا چاہیے، وضاحت کرنے میں اس حد تک مبالغہ کرنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ تکلف کی حدود سے متجاوز ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی تفصیل بیان کرنا ہو، کیونکہ عوام کو ان امور کی اجمالی تعلیم دینا کافی ہے، مبالغہ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ مبالغے سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور وسوسوں کو تحریک ملتی ہے، جبکہ مختصر بات کہنے میں نہ وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ سننے والے کو قبول کرنے میں تردد ہوتا ہے، کیونکہ لفظ بیان کو حدیث شریف میں بنا یعنی یاوا گوئی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے غالب احتمال یہ ہے کہ اس سے بے شرمی کی باتوں کا اظہار و اعلان مراد ہے۔ اس طرح کے امور میں چشم پوشی اور صرف نظر سے کام لینا چاہیے، نہ کہ کشف و اظہار سے۔ ایک روایت میں ہے، ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش السیاح فی الاسواق، یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور طبرانی کی حدیث ہے جس میں اسامت بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فحش گو، بیہودہ گو اور بازاروں میں چلانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میرے والد میرے سامنے بیٹھے تھے، اس موقع پر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، ان الفحش والتفاحش ليس من الاسلام في شيء وان احسن الناس اسلام احسنهم اخلاقا۔ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے، فحاشی اور بےہودگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں میں اچھا مسلمان وہ ہے جو ان میں اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ فحش کو قیامت کے دن کتے کی صورت میں اٹھے گا یا اس کے پیٹ میں ہو کر آئے گا۔ احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا میں تمہیں انتہائی خطرناک مرض سے آگاہ نہ کر دوں، فحش گوئی اور بدخلقی۔ فحش گوئی کی تعریف، یہاں تک فحش گوئی کی مذمت اور میں احادیث اور الفاظ نقل کیے گئے ہیں، اب اس کی تعریف ملاحظہ فرمائیں۔ قبیح امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا فحش گوئی ہے، مثلا شرمگاہ کا نام لیا جائے۔ فحاشی عام طور پر جمع اور اس کے متعلق امور ہی سے متعلق ہے، مفسدہ پرواز اور بد کردار لوگوں نے اس سلسلے میں صریح اور فحش عبارتیں وضع کر رکھی ہیں، وہ ان عبارتوں کو کسی جھجک اور شرم کے بغیر استعمال کرتے ہیں، جبکہ نیکوکار اور خوش اطوار لوگ ان عبارتوں کے استعمال سے بچتے ہیں، بلکہ اس طرح کے امور میں اشاروں اور کنایوں سے بات کرتے ہیں اور صریح الفاظ کے بجائے اشاراتی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ حیا والا ہے، کریم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کنائے میں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں لمس سے جمع کی تعبیر کی گئی ہے، دخول، لمس اور صحبت وغیرہ الفاظ جمع کے کنایات ہیں، ان میں فحاشی نہیں ہے۔ لوگوں نے تو جمع پر بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس فعل کی تعبیر کے لیے ایسے ایسے کلمات اور الفاظ وضع کر لیے کہ جنہیں سن کر شرم آتی ہے اور ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ ان میں بھی بعض الفاظ کچھ کم فحش ہیں اور بعض زیادہ۔ اس سلسلے میں ہر ملک اور ہر علاقے کی عادت جدا گانا ہے۔ بہرحال کم درجے کے الفاظ مکروہ ہیں اور انتہائی درجے کے حرام۔ ان دونوں کے درمیان جو الفاظ ہیں وہ بھی تردد سے خالی نہیں ہیں، اور الفاظ میں تفحش جماہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بدتنیت افراد غیر جمع میں بھی فحش بکتے ہیں۔ مثلا پیشاب پخانے کے لیے اگر یہی الفاظ استعمال کیے جائیں تو یہ گو موت کی بنسبت بہتر ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی مخفی رکھی جاتی ہیں، اور جو چیزیں بھی مخفی رکھی جائیں انہیں ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے پخانے پیشاب کا ذکر بھی صریح الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کا ذکر بھی صریح نہ ہونا چاہیے بلکہ کنایوں اور اشاروں میں ذکر کرنا چاہیے۔ مثلا یہ نہ کہے کہ تیری بیوی نے کہا، بلکہ یہ کہ گھر میں کہا گیا، پردے کے پیچھے سے آواز آئی، یا بچے کی ماں نے یہ کہا وغیرہ۔ عورتوں کا صریح ذکر بھی فحش کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو کوئی عیب مثلا برس، جزام یا بواسیر وغیرہ کا مرض لاحق ہو، اس کا ذکر صراحتاً نہ کرے بلکہ کنایتاً کرے، یعنی یہ کہ فلاں شخص جسے سخت بیماری ہے، صراحت سے بیان کرنا فحش ہے اور زبان کی آفت میں داخل ہے۔ علا بن ہارون کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان کی بہت حفاظت کرتے تھے، ایک مرتبہ ان کے بغل میں پھوڑا نکلا، ہم لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے اور معلوم کیا کہ یہ تکلیف کس جگہ ہے، انہوں نے جواب دیا ہاتھ کے اندرونی حصے میں ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بغل کا صریح ذکر بھی پسند نہیں تھا۔ فحش گوئی کا محرک عادت بھی ہوتا ہے اور اہل فسق کی صحبت بھی، کیونکہ کمینوں اور فسق و فجور میں مبتلا لوگوں کو سب و شتم کی عادت ہوتی ہے، ان کی اس عادت سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ ایک عرابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، علیک بتق اللہ وان امر وعیرک بشیء تعلمه فیہ ویکن وبالہ علیہ و اجرہ لک ولا تسبن شیئا۔ یہ احمد تبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو جری النجیہمی نے بیان کیا ہے. خدا سے ڈر, ڈرتا رہ. اگر کوئی شخص تجھ سے کوئی بات دیکھے, تجھ میں کوئی بات دیکھے اور اس پر تجھے آر دلائے تو تو اس میں کوئی بات دیکھ کر اسے آر نہ دلانا, اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھے اجر ملے گا. نہ کسی چیز کو گالی دے. عربی کہتے ہیں کہ میں نے اس نصیحت کے بعد کبھی کسی چیز کو برا نہیں کہا. ایاز بن حمار نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ایک شخص جو رتبے میں مجھ سے کم ہے مجھے گالی دیتا ہے, اگر میں اس سے بدلہ لے لوں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المتسابانی شیطانانی یتکاذبانی ویتہاترانی. یہ ابو داؤد اور طیالسی اور احمد کی حدیث ہے. دونوں گالی دینے والے دو شیطان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں اور ایک دوسرے پر تہمت تراشتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا, سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے. ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں, المتسابانی ما قال فعل البادی منہما حتی یعتدل مظلوم. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اسی پر پڑتا ہے اور جو ان دونوں میں سے ابتدا کرتا ہے جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. لوگوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا, ہاں, اور وہ اس طرح کہ ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے اور دوسرا جواب میں اس کے باپ کو گالی دے. اور یہ احمد ابو یالہ اور تبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. آٹھویں آفت, لانت کرنا. لانت خواہ انسان کے لیے ہو یا حیوان کے لیے, جماعت کے لیے مذموم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا یکون المؤمن لعانا. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. مومن لانت کرنے والا نہیں ہوتا. ایک حدیث میں ہے, لا تلعنوا ابلعن الله ولا بغضبه ولا بجهنم. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. آپس میں ایک دوسرے پر لانت نہ کرو, نہ خدا کی, نہ اس کے غضب کی اور نہ جہنم کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم نے ایک دوسرے پر لانت کی وہ عذاب الہی کی مستحق ہوئی. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور انصار کی ایک عورت بھی اونٹنی پر سوار سفر کر رہی تھی. راستے میں اونٹنی نے کچھ تنگ کیا تو عورت بولی, کمبخت, تجھ پر خدا کی لعنت ہو. آپ نے ارشاد فرمایا, خذوا ما علیها واعروها فانها ملعونه. اس کا بوجھ اتار دو اور اسے ننگا کر دو, اس لیے کہ اب یہ اونٹنی ملعون ہو گئی ہے. راوی عمران بن حسین کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی آج بھی میری نظروں کے سامنے اس طرح پھر رہی ہے جس طرح لوگوں میں پھرا کرتی تھی, اور لوگ اس کے ملعون ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے, نہ کوئی اس پر سفر کرتا تھا اور نہ بوجھ لاتا تھا. اور یہ مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص زمین پر لعنت کرتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو ہم میں زیادہ نافرمان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو سنا کہ وہ اپنے کسی غلام کو لعنت کر رہے ہیں. آپ نے ان سے فرمایا, اے ابو بکر, کیا صدیق بھی لعنت کیا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں, رب کعبہ کی قسم, ہرگز نہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, اب میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. اور یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے. ایک روایت میں ہے, اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ. یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. لعنت کرنے والے نہ قیامت کے دن سفارشی ہوں گے اور نہ گواہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اپنے اونٹ پر سوار جا رہا تھا، اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کی، آپ نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، اس لعنت زدہ اونٹ پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ مت چل، اور یہ ابن ابی دنیا کی حدیث ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ ہمارے ساتھ مت چل، اس شخص کو لعنت سے منع کرنے کے لیے تھا۔ لعنت کی تعریف، لعنت کے معنی ہیں اللہ سے ہٹانا اور دور کرنا۔ اس لفظ کو اس شخص کے لیے استعمال کرنا درست ہوگا جس میں خدا سے دور کرنے والی صفت موجود ہو، جیسے کفر اور ظلم۔ اس صورت میں یہ کہنا جائز ہے، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس سلسلے میں شریعت کے بیان کردہ الفاظ کی اتباع کرنی چاہیے، کیونکہ لعنت میں خطرہ ہے، یہ ایک نازک مرحلہ ہے۔ اس میں اللہ پر یہ حکم لگانا ہے کہ اس نے ملعون کو اپنی قربت سے محروم کر دیا ہے، یہ امر غیب ہے جس پر اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مطلع نہیں ہوتا۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیں تو وہ مطلع ہو سکتے ہیں۔ لعنت کے اسباب اور درجات، وہ صفات جو کسی پر لعنت کی مقتضی ہیں تین ہیں، کفر، بدعت اور فسق۔ ان میں سے ہر ایک صفت میں تین درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ عام وصف کے حوالے سے لعنت کی جائے، مثلا یہ کہا جائے، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، بدعتیوں پر، فساق پر۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وصف میں کچھ تخصیص کر کے لعنت بھیجے، مثلا یہ کہے، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، قدریہ مجوس اور روافض پر، یا اللہ کی لعنت ہو زنا کرنے والوں پر، ظلم کرنے والوں پر، سود کھانے والوں پر۔ یہ دونوں درجے جائز ہیں، البتہ بدعت کے باب میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ بدعت کی معرفت آسان نہیں ہے اور حدیث شریف میں کوئی لفظ اس کے متعلق وارد نہیں ہے۔ اس لیے عوام کو مبتدعین پر لعنت عن کرنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ ان کی بے احتیاطی سے فساد اور نزاع کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی متعین و مخصوص شخص پر لعنت کی جائے، اس میں خطرہ ہے، مثلا اگر زید کافر یا بدعتی یا فاسق ہے تو اس کا وصف ذکر کر کے اس کا نام لے کر لعنت کرنے میں کوئی حرج نہیں، مثلا فرعون اور ابو جہل پر ان کے نام لے کر لعنت کی جائے، کیونکہ شریعت سے ثابت ہے کہ یہ دونوں کفر ہی پر مرے تھے۔ لیکن کسی زندہ شخص کو ملعون کہنا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ مرنے سے پہلے تائب ہو جائے اور اسلام قبول کر لے اور اللہ کی قربت پا کر مرے۔ اس صورت میں اس پر یہ حکم لگانا کیسے صحیح ہوگا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے؟ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی موجودہ حالت یعنی کفر کی وجہ سے لعنت کی جا سکتی ہے، جس طرح مسلمان کے لیے اس کی موجودہ حالت یعنی اسلام کی وجہ سے رحمہم اللہ کہنا درست ہے، حالانکہ جس طرح کافر کا موت سے پہلے مسلمان ہونا ممکن ہے، اسی طرح مسلمان کا مرتد ہونا بھی ممکن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے دعائے رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام پر ثابت قدم رکھے، جو رحمت کا سبب ہے، کیونکہ دعا سوال ہے اور کفر کا سوال کرنا بھی کفر ہے۔ البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ فلاں شخص کفر پر مرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اب مسلمان ہو جائے تو لعنت نہیں، یہ بھی خالی از خطر نہیں، کیونکہ یہ شبہ بہرحال موجود ہے کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے یا کفر پر جمع رہتا ہے۔ غیب کا حال سے تو اللہ ہی واقف ہے، اس لیے لعنت نہ کرنے ہی میں عافیت ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جب کافر کے سلسلے میں اس قدر احتیاط ہے تو بدعتی اور فاسق کے سلسلے میں کیا کچھ احتیاط نہ ہوگی۔ ان پر تو نام لے کر لعنت کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ آدمی کے احوال ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، کیا معلوم اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بات تو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی وحی کے ذریعے جان سکتے تھے کہ فلاں شخص کس حالت پر مرے گا۔ یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں کے انجام سے آپ باخبر تھے، ان کا نام لے کر لعنت کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ مثلا ایک روایت میں یہ بدعا ہے، اللهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اے اللہ، ابو جہل ابن حشام اور عتبہ ابن ربیعہ کو اپنے قہر میں جکڑ لیجئے۔ آپ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو جنگ بدر میں کفر پر مارے گئے، کیونکہ ان کا انجام معلوم تھا، لیکن جب آپ نے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے بئر معونہ کے باشندوں کو قتل کیا تھا، تو آپ کو اس سے منع کر دیا گیا اور یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، پارہ نمبر 4 رکو نمبر 4 آیت نمبر 128۔ آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالی ان پر یا تو متوجہ ہو جائیں یا ان کو کوئی سزا دے دیں، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، یعنی شاید وہ مسلمان ہو جائیں، تم ان کے متعلق کیسے جانتے ہو کہ وہ ملعون ہی رہیں گے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی خاص آدمی کے متعلق یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کفر پر مرا ہے، تو ہمارے لیے اس پر لعنت کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ہماری لعنت سے کسی مسلمان کو ایذا نہ ہوتی ہو، اگر ایذا ہوتی ہو تو لعنت کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کسی مقام پر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کس شخص کی قبر ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ سعید ابن العاص کی قبر ہے، جو انتہائی گناہگار اور اللہ رسول کا نافرمان تھا۔ عمر بن سعید وہاں موجود تھے، انہیں اپنے باپ کی اہانت پر سخت غصہ آیا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قبر اس شخص کی ہے جو ابو بکر کے باپ ابو قحافہ سے زیادہ بہادر اور سخاوت پیشہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ملاحظہ فرمائیں، یہ شخص مجھ سے کس طرح خطاب کر رہا ہے؟ آپ نے عمر بن سعید کو منع کیا، جب وہ چلے گئے تو آپ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، جب کفار کا ذکر کیا کرو تو عمومی صیغہ استعمال کرو، کسی خاص آدمی کا نام مت لو، تخصیص کرو گے تو بیٹے اپنے آبا و اجداد کے لیے غضبناک ہو جائیں گے۔ یہ ابو داؤد المراسیل کی حدیث ہے۔ نعیمان شراب پیا کرتے تھے، بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس پر حد بھی جاری کی گئی، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ ایک روز کسی صحابی نے کہا، نعیمان پر اللہ کی لعنت ہو، اکثر پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تکن عون للشیطان علی اخیک، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار مت ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابن عبدالبر نے استعاب میں مرسلن نقل کی ہے۔ بخاری نے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے، لیکن ایک میں عبداللہ بن حما کا نام ہے اور ایک میں نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، لا تقل هذا فإنه يحب الله ورسوله، ایسا نہ کہو، اس لیے کہ نعیمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی معین فاسق کی لعنت جائز نہیں، کیونکہ اس میں بڑا فساد اور خطرہ ہے، اس لیے نام لے کر اور تخصیص کے ساتھ لعنت نہ کرنی چاہیے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا دیکھ کر شیطان پر لعنت بھیج دینی چاہیے، کیونکہ گناہوں پر وہی اکساتا ہے، اسے لعنت کرنے میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا یا قتل کی اجازت دی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قتل اور اجازت قتل دونوں یقینی طور پر ثابت نہیں ہیں، اس لیے یہ کہنا بھی صحیح نہ ہوگا کہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ہے، یعنی کہ قتل کی اجازت دی ہے، چہ جائے کا اس پر لعنت کی جائے، کیونکہ کسی مسلمان کی بلا تحقیق کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قتل کیا ہے، یا ابو لولو نے حضرت عمر بن عبد الخطاب کو قتل کیا ہے، اس لیے کہ ابن ملجم اور ابو لولو کا قاتل ہونا متواتر روایات سے ثابت ہے۔ کسی مسلمان کی طرف بلا تحقیق کفر اور فسق کی نسبت کرنا درست نہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یرمی رجل رجل بالکفر ولا یرمیہ بالفسق الا ارتدت علیہ الم یکن صاحبہ کذلک۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہے یا فاسق ہونے کا الزام دے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کفر و فسق کی تہمت اسی پر لوٹ جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، ما شہد رجل علی رجل بالکفر الا بابا احدہما ان کان کافر فہو کما قال وان لم یکن کافر افقد کفر بتکفیرہ ایہ۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص پر کفر کی گواہی دیتا ہے تو وہ کفر ان دونوں میں سے ایک پر لوٹتا ہے، اگر وہ واقع میں کافر ہے تو جیسا کہا ویسا ہی ہے، اور اگر کافر نہیں ہے تو گواہی دینے والا اس کی تکفیر کی وجہ سے کافر ہوگا۔ یہ اس وقت ہے جب کسی مسلمان کو مسلمان جان کر کافر کہا، لیکن اگر کسی شخص کو اس کی بدعت کی وجہ سے کافر کہا تو گناہگار ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تجھے مسلمان کو گالی دینے سے اور انصاف پر پرور امام کی نافرمانی کرنے سے منع کرتا ہوں، اور یہ ابو نعیم فی الحلیہ کی حدیث ہے۔ اب مردہ لوگوں کے متعلق کچھ کہنا تو انتہائی برا ہے۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھ سے پوچھا فلاں شخص کا کیا حال ہے، اللہ اس پر لعنت کرے۔ میں نے عرض کیا وہ مر گیا ہے۔ فرمایا اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ میں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے، ابھی تو آپ لعنت کر رہی تھیں، اب رحمت کی دعا کرنے لگیں۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تسب الاموات فانهم قد افدوا الى ما قدموا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو والقص عند ابن المبارک نے روایت کیا ہے۔ مردوں کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، لا تسب الاموات فتو ذوابه الاحیاء۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مردوں کو برا مت کہو، اس سے زندوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایہا الناس احفظوا فی اصحابی و اخوانی و اسحاری ولا تسبوا، ایہا الناس اذا مات المیت فذکروا امنہ خیرا۔ اے لوگو، میرے رفقا، میرے بھائیوں اور دامادوں کے سلسلے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو اور انہیں گالی مت دو۔ اے لوگو، جب مرنے والا مر جائے تو اس کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو منصور ویلمی نے ایاز انصاری سے نقل کیا ہے، احفظونی فی اصحابی و اسحاری۔ یہ بخاری و مسلم میں ابو سعید اور ابو ہریرہ کی روایت ہے، لا تسبوا اصحابی۔ یہ اور ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اذکروا محاسن موتکم وکفوا عن مساوبہم۔ اور نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، لا تذکروا امواتکم الا بخیر۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یزید پر قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے کی حیثیت سے لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کسی کا نام لیے بغیر محض یہ کہنا درست ہے یا نہیں کہ اللہ حسین کے قاتل پر لعنت کرے، اس کا جواب یہ ہے کہ قاتل حسین پر لعنت کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہہ دینا بہتر ہے کہ اگر قاتل توبہ سے پہلے مرا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو۔ چنانچہ وحشی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، لیکن جب وہ اسلام لائے تو حالت کفر کے تمام گناہ ساقط ہو گئے۔ اب اس قتل کی وجہ سے ان پر طعن کرنا صحیح نہ ہوگا۔ قتل اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن اس کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی قاتل کو ملعون کہنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ تائب ہوا تھا یا نہیں. اگر اس نے توبہ کر لی تو ملعون کہنا صحیح نہیں ہے. اگر لان کرنا ضروری ہی ہے تو توبہ کی قید کے ساتھ کرے تاکہ کسی خطرے کا احتمال باقی نہ رہے. خطرات سے خالی تو سکوت ہی ہے, یہی بہتر بھی ہے. ہم نے یہ تفصیل اس لیے کی کہ لوگ لعنت کے باب میں اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارا لان کرنا شرعی حدود میں ہے یا نہیں. حدیث شریف کے مطابق مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا, اس شخص کے سوا جو کفر پر مر گیا ہو. کسی پر لعنت نہ کرنی چاہیے. اگر غیر کافر پر لعنت کرے تو مخصوص اور معین افراد کا نام نہ لے بلکہ عام اوصاف کا ذکر کرے اور ان کے حاملین کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دے. لعنت کرنے سے بہتر اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر نہ کرے تو چپ ہی رہے. مکی ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم ابن عون کی مجلس میں تھے, بلال بن ابی بردہ کا ذکر ہوا تو لوگ اس کی مذمت کرنے لگے اور اس پر زبان تان دراز کرنے لگے. ابن عون خاموش خوشی سے سنتے رہے. لوگوں نے کہا ہم اس کی مذمت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تھا. انہوں نے کہا قیامت کے روز میرے نامہ اعمال میں دو کلمے ہوں گے, ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا یہ کہ فلاں فلاں شخص کو لعنت کی. مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں لعنت کے بجائے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو. ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا اوصیک ان لا تکون لعانا. یہ احمد اور تبرانی کی حدیث ہے. میں تجھے اس کی وصیت کرتا ہوں کہ کثرت سے لعنت نہ کیا کر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے لان تان کرنے والا شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے. کسی بزرگ نے لعنت کو قتل مومن کے برابر کہا ہے. اس قول کے راوی حماد بن زید نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ قول مرفوع حدیث ہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. چنانچہ ابو قتادہ سے اسی مضمون کی ایک حدیث منقول ہے. فرمایا من لعن مؤمن فہو مثل ان یقتلہ. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس کو ثابت بن دحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص کسی مومن کو لعنت کرے وہ ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرے. کسی شخص کے لیے بدعا کرنا بھی لعنت کے قریب ہے. کسی ظالم کے لیے بھی یہ کہنا اچھا نہیں کہ اللہ اسے بیمار کر دے یا بیماری سے صحت نہ دے یا اسے موت دے دے وغیرہ. حدیث شریف میں ہے ان المظلوم لیدعو علی الظالم حتی یکافہ ثم یبکی للظالم عندہ فضلۃ یوم القیامہ. مظلوم ظالم کے لیے بد دعا کر کے اپنا بدلہ لے لیتا ہے, پھر ظالم کے لیے قیامت کے روز کچھ زیادتی باقی رہ جاتی ہے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی. البتہ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے من دعا علی من ظلمت فقدن تسر. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے.